السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم ایها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورۃ الذاریات کا مطالعہ اس وقت جاری ہے، اور قرآن حکیم کے 27 پارے کا مطالعہ انشاءاللہ اب ہم شروع کریں گے. گزشتہ نشست میں بھی ذکر ہوا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فکر آخرت کا موضوع بیان فرمایا، اور یہ ذکر کہ انسان کے اندر جو ایک اخلاقی حس نیکی اور بدی کے شعور کی اللہ تعالی نے رکھی ہے، وہ حس جو اللہ نے رکھی ہے وہ بامقصد ہے، اور اخلاقی جو اعمال ہیں بہرحال ان کے نتائج سامنے آئیں گے، گو کہ اصلا نتائج تو آخرت میں ہے، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کا موقع ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، نتائج تو وہاں سامنے آنے ہیں. لیکن اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی اخلاقی اعمال کے نتائج سامنے لاتا ہے، اور اس کی کچھ مثالیں بندوں کے سامنے رکھتا ہے کہ جو اللہ آج تمہیں یہ اس دنیا میں جو کہ بہرحال دار العمل ہے، عمل کا میدان یہاں پر تمہیں عطا کیا گیا، جو اخلاقی اعمال کے نتائج یہاں تمہارے سامنے دکھا رہا ہے وہی ہے جو آخرت میں ان اعمال کے کامل نتائج تمہارے سامنے رکھ دے گا. گزشتہ نشست میں یہ ذکر بھی آ گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی نعمتوں کا بیان، اور جو ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت عطا ہوئی تو اس کے ذیل بھی نقطہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اور بہرحال ابراہیم علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، کئی نسبتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی، امام الناس بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھی، اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی نوازتا ہے، اصل نوازے جانے کا معاملہ تو آخرت میں ہے. چنانچہ اسی تسلسل میں ان کو بشارت عطا ہوئی جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے. اب جو ہم 27 پارے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے مختصراً پچھلی 5 نافرمان اقوام کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہی اشارہ کہ جیسے اس دنیا میں بھی اللہ دکھا رہا ہے، مثالیں عطا فرما رہا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے، اسی طرح نافرمانوں کو جو اس کی دعوت توحید قبول نہیں کرتے، اس کے پیغمبروں کی دعوت قبول نہیں کرتے، آخرت میں تو نتائج سامنے ضرور آئیں گے، اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی دکھاتا ہے. اور یہ بات بھی پچھلی مرتبہ ذکر کی گئی تھی کہ ہم قرآن حکیم میں جا بجا مکی صورتوں میں پچھلی اقوام کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ تفصیل سے اللہ تعالی نے کبھی سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء اور دیگر مقامات کا بیان فرمائے. اب جو سورۃ الذاریات کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ان پچھلے واقعات کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا. آج انشاءاللہ تعالی جو قوم لوط کے ساتھ معاملہ ہوا اس پر مختصر بیان ہوگا، اور اگر وقت نے اجازت دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی طرف بھیجے گئے تو اس فرعون کا اور اس کی قوم کا کیا معاملہ رہا، اگر وقت ہوا تو اس پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے. ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے، جو اخلاقی اعمال کے نتائج کے حوالے سے بات اشارے کے طور پر ذکر کی گئی کہ اس دنیا میں کچھ تو وہ حالات ہوتے جس کو ہم کہتے ہیں زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، کوئی اور آفت کا معاملہ آ گیا، اس کے کبھی کبھی ظاہری اسباب بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن جب ہم قوموں کی داستانیں قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زلزلوں کا ذکر وہاں بھی کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے پتھروں کے برسائے جانے کا ذکر وہاں بھی کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے موسلادھار بارش کے برسائے جانے کا ذکر وہاں بھی کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کے دھسا دیے جانے کا ذکر وہاں بھی کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کی غرق کر دیے جانے کا ذکر وہاں بھی کیا۔ یہ مختلف اقوام پر جو عذاب آئے، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں زلزلے آتے ہیں دنیا میں، سیلاب آ جاتا ہے، موسلادھار بارشیں برس جاتی ہیں، ویسے تو اللہ برساتا ہے، لیکن عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کہیں یا قوموں کے کردار کا جب بگاڑ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کبھی زلزلوں کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی موسلادھار بارش کے ذریعے، کبھی پتھروں کو برسا کر قوموں کو ہلاک کیا۔ یہ نقطہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جیسے کچھ فزیکل کازز ہوتی ہیں ان آفات کے حوالے سے، زلزلہ آ گیا تو یہ وجہ بنی یا بارش برس گئی تو یہ معاملہ ہوا، جیسے ان کی فزیکل کازز ہوتی ہیں اسی طرح ان کی میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں، اور میٹا فزیکل کازز کا مطلب یہ ہے کہ جب اقوام کے کردار اور اخلاق اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اجتماعی سطح پر نافرمان اقوام کو سزا دی جاتی ہے، وہ کہ اصل معاملہ آخرت میں پیش آنے والا ہے، اور آخرت میں ہر فرد کا انڈیویجولی تنہا اس کے اپنے اکیلے کا معاملہ بنے گا، لیکن اس دنیا میں جو اللہ نے اجتماعی فیصلے فرمائے ہیں جن کا ذکر ابھی مختصراً آیا چاہتا ہے، ان میں قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی کبھی زلزلے کا معاملہ، کبھی غرق کر دیے جانے کا معاملہ، کبھی پتھروں کے برسا دیے جانے کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، وہ یہ واقعات جو قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ اسٹوری ٹیلنگ کے لیے تھوڑے ہی، وہ محض کوئی تاریخ کا قصہ پڑھانے کے لیے تھوڑے ہی، وہ صرف یہ داستان گوئی کے لیے تھوڑے ہی ہے، یہ قرآن کا مقصود تو ہے ہی نہیں۔ قرآن کا مقصود تو ہے یہ ہدل للناس ہے، یہ ہدل للمتقین ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ تمام متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ تو ان واقعات کو جب قرآن بیان فرماتا ہے تو اہم ترین نقطہ سامنے کیا رہے، ہمیں عبرت حاصل ہو جائے، ہمیں سبق آموزی میسر آ جائے، ہمیں رہنمائی میسر آ جائے، ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہو جائے۔ اس تناظر میں ان واقعات کو سمجھنا بھی چاہیے، اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کو بیان فرمایا۔ اس تمہید کے بعد اب آئیے اپنا سلسلہ وار مطالعہ ہم آگے بڑھائیں۔ قرآن کریم کے 27 پارے کا آغاز ہے اور سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 31 سے 31 سے مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، قال فما خطبکم ایہا المرسلون، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے، یعنی یہ جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا گیا تھا، ایک تو مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دینا، اور ایک بڑا ان کے ذمہ کام کیا تھا، لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا۔ یہاں جو لفظ آیا خطبکم، یہ جو خطب کا لفظ ہے اس پر بھی اہل علم نے وضاحت فرمائی، یہ کسی اہم معاملے اور کام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مزید برا وہ ایک ایسا اہم کام کے جو بظاہر ناگوار بھی ہو، ایک ایسا اہم معاملہ جو ناگوار بھی ہو، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اور کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بہرحال اللہ کے پیغمبر ہیں، فرشتوں کا آنا آمد کا معاملہ ان کے پاس رہتا تھا، لیکن انسانی شکل میں جب یہ فرشتے آئے تو کوئی بڑا اہم معاملہ، اور محسوس ہوا کہ بڑے ناگوار معاملے یا فیصلے کو لے کر یہ نازل ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، تو سوال ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، فما خطبکم ایہا المرسلون، اے فرشتوں تمہارا معاملہ ہے کیا، تم کس مشن کے لیے، کس مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ قالون، فرشتوں نے جواباً کہا، انا ارسلنا الى قوم مجرمین، بے شک ہمیں مجرمین کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ایک بات ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، ایک بات تو یہ واضح یہاں پر ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قوم مجرمین، کہا مجرمین کی قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہے ان فرشتوں کو، گویا آگے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، ابھی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس قوم کا بگاڑ کا معاملہ اس انتہا کو گویا پہنچ چکا ہے کہ اب اس قوم کو ٹائٹل کیا دیا جا رہا ہے، عنوان کیا دیا جا رہا ہے، مجرمین کی قوم۔ تو ان مجرمین کے جرائم کا معاملہ اس سطح پر آ گیا کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا گیا، اس فیصلے کے نفاذ کے لیے ہم کو، یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں، بھیجا گیا ہے، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر وہ برسائیں۔ اب اس میں تفصیل ہے کہ مٹی کی کنکریاں جن کو آگ میں اچھی طرح پکا لیا جائے اور کنکر بنا دیا جائے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوئے حجارتم من تین. تو کہنے لگے فرشتے لنرسل علیہم حجارتم من تین، تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائیں. یہ اس لوط علیہ السلام کی قوم جو نافرمان تھی، اس قوم کے لیے عذاب کا جو فیصلہ لے کر فرشتے آئے اس کی ایک وضاحت کہ ان پر مٹی جو اس کی مٹی کی کنکریاں جو پکی ہوئی ہوں آگ میں وہ ہم برسانے کے لیے بھیجے گئے. مزید آگے تفسیر اس مقام پر اس تسلسل میں، مسومتن عند ربک للمسرفین، یہ آپ کے رب کے ہاں سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. یہ جو کنکر برسائے جائیں گے اس قوم کے افراد پر، نافرمانوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہے. نشان زدہ کا مطلب معین کر دیے گئے. دو باتیں یہاں پر ہیں. مصرفین کہا، مصرف کا مطلب ہوتا ہے اسراف کرنے والا، حد سے آگے بڑھ جانے والا، زیادتی کرنے والا. پہلے اس قوم کو کہا مجرمین، اور قومی مجرمین ٹائٹل یہ دیا گیا، ان کے جرائم حد سے بڑھ گئے. اور دوسرا کہا جا رہا ہے مصرفین، یہ حد سے بڑھ گئے ہیں، اور اب ان کے لیے کوئی گنجائش کا معاملہ، کوئی مارجن کا معاملہ بچا نہیں ہے. اس پر بھی اہل علم تفسیرا کلام فرمایا، ایک قوم کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ اصلاح کا موقع دیتا ہے، پیغمبر کو بھیجتا ہے، پیغمبر دعوت ان کے سامنے رکھتے، کچھ لوگ پیغمبر کی جو بات قبول کرتے وہ بھی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب معاشرے میں اصلاح کا عمل ہی ختم ہو جائے یا اصلاح کرنے والوں کی بات کو ڈھٹائی کے ساتھ رد کر دیا جائے، اور رد کرنے والے اپنے غلط اور بگاڑ والے طرز عمل پر ڈٹے ہی رہیں، اب وہ موقع آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کے بارے میں اجتماعی فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ مجرم قوم ہے، مصرفین ہیں، حد سے بڑھ چکے ہیں، اصلاح کی کوئی رمق ان میں باقی نہیں، ڈھٹائی کی انتہا پر آ چکے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس مجرم قوم، مصرف قوم، مصرفین کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس ہم نے نکال لیا انہیں جو اس میں ایمان والے تھے. یہ اللہ فرما رہا ہے، وہاں جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا گیا، اور یہ اللہ کی سنت رہی. مختلف واقعات پیغمبروں کے ہم پڑھتے ہیں، بہت مشہور واقعہ نوح علیہ السلام کا ہے کہ جو اصحاب ایمان، صاحب ایمان لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے ان کو اللہ نے محفوظ رکھا، باقی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. یہاں بھی اسی طرح کا انداز، اور یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس ہم نے نکال لیا انہیں جو اس شہر، اس مقام پر ایمان والے تھے. وہاں رہنے والے جو ایمان والے تھے وہ کون؟ آگے اسی کی وضاحت آ رہی ہے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس اس میں ہم نے مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی اور گھر نہ پایا. وہ گھر کس کا گھر ہے؟ لوط علیہ السلام کا گھر ہے، اور لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں ہیں. لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان رہی، مجرم اور مصرف نافرمان قوم کا اس نے ساتھ دیا، اور وہ بھی عذاب میں مبتلا کی گئی. بڑی عجیب بات ہے، حساس نقطہ ہے. وقت کے پیغمبر ہیں لوط علیہ السلام، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، مگر بیوی اگر نافرمانی پر رہی، پیغمبر کی دعوت اس نے قبول نہ کی، یا مشرک اور نافرمان قوم کا اس نے ساتھ دیا، تو پیغمبر سے یہ رشتہ ہونا بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا. تو ایک گھر مسلمانوں کو، وہ کون بھلا؟ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں. ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں بچا لیا. فرمایا کہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے اس شہر میں، اس واقعے میں ایک نشانی کو چھوڑ دیا. یہ نشانی کیا ہے؟ یہ پورا واقعہ ہے، اب اس کی وضاحت مزید تھوڑی سی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نشان عبرت کے طور پر، سبق آموزی کے لیے، بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا. یہ وہی پہلو قرآن کا، یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ ذکر ہے، یاد دہانی کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو اس واقعے میں جو ہدایت کا سامان ہے اس کی طرف قرآن حکیم اشارہ فرما رہا ہے. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دیگر مکی صورتوں میں، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے عطا فرمائے. یہ کون سی قوم ہے لوط علیہ السلام کی؟ جس نے ہم جنس پرستی کے گندے رویے کو، روش کو اختیار کیا. اور قرآن ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا ہے، ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ اس جیسی حرکت ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، جو ہم جنس پرستی کی گندگی میں یہ قوم مبتلا ہوئی. وقت کے پیغمبر لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے اس قوم میں شرک کا بھی جرم تھا اور یہ معاشرتی سطح پر ہم جنس پرستی کی گندگی کا ہوموسیکچوالٹی جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے اس گندگی کا بگاڑ والا طرز عمل بھی اس قوم کے اندر جو ہے وہ رائج پا چکا تھا. یہ واقعہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر بیان فرمائے. مختصرا یہ بھی جان لیجئے کہ کئی طرح کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مبتلا کیا. یہاں تو ذکر ہے کہ وہ مٹی میں پکے ہوئے کنکر آگ میں جو ہے ان کو تیار کیا گیا, وہ کنکر سخت ان پر برسائے گئے. یہ ایک عذاب کی ایک شکل ہے. اس قوم کی بستی کو اوپر لے جا کر پٹخ دیا گیا, یہ بھی قرآن حکیم بیان فرماتا ہے. ان کو اندھا کر دیا گیا, یہ بھی قرآن حکیم بیان فرماتا ہے. اور پھر کیفیت یہ کہ یہ بستی برباد کر دی گئی اور اس پر پانی برابر کر دیا گیا, جس کو آج بحر مردار یا ڈیڈ سی کہا جاتا ہے, جہاں اب کوئی آبی جانور کوئی مچھلی وغیرہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی. اور ان کے کھنڈرات بھی تاریخی طور پر کچھ دریافت ہوئے, بعض مورخین کا خیال ہے یہ کئی طرح کے عذابوں میں اس قوم کو مبتلا کیا گیا. کنکر برسایا جانا, اندھا کر دیا جانا, بستی کو لے جا کر زمین پر پٹخ دیا جانا, اور ڈیڈ سی میں بحر مردار میں ان کو غرق کر دیا جانا. اس قدر شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بیان فرمائی. جرم کیا تھا؟ شرک کے ساتھ معاشرتی سطح پر یہ جنسی معاملات میں, بہرحال ایک یہ اللہ نے خواہش فطری طور پر انسان میں رکھی, مگر بگاڑ کی وہ انتہا کہ ہم جنس پرستی کی انتہا پر پہنچے. یہ شدید قسم کے عذابوں میں اس قوم کو, نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا. ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کیا ہے؟ رب کائنات نے دین فطرت مجھے اور آپ کو عطا فرمایا, اور یہ جو فطری خواہش اللہ نے بندوں میں رکھی, اللہ ہمارا خالق ہے, اس سے معلوم ہے کہ بندے کی حاجات کیا ہیں. اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا. اس کے ذریعے اپنی فطری خواہش کی تکمیل کرو اور گھر گھر ہستی کا سامان کرو, اولاد کا حصول بھی ہو تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے. مگر اس فطری نظام سے اور رب کی عطا کردہ تعلیم سے بغاوت کر کے اس قوم نے ہم جس پرستی کا راستہ اختیار کیا, تو شدید عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھیجے اور ہمارے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. آج جس عہد میں ہم جی رہے, دنیا کے بعض سو کالڈ انورٹڈ کاما ترقی یافتہ ممالک میں, سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک میں یہ جائز کر دیا گیا ہے. قانونی سطح پر دو مردوں کی شادی جائز قرار دے دی گی, معاذ اللہ دو عورتوں کی لاکھ لعنت بھیجے میں اور آپ اس پر, لیکن یہ فیکٹ آف دا گراؤنڈ ہے کہ اس وقت دنیا کے ممالک میں, بعض ممالک میں, ترقی یافتہ ممالک میں قانوناً اس کو حلال کر دیا گیا, معاذ اللہ. اور پھر اس کے دوسرے پہلو جو زنا کے دوسرے راستے ہیں, جس سے دین منع فرماتا ہے, جس سے معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے. مجھے معاف کیجئے گا, آج ہمارے سیٹلائٹ چینلز کے میڈیا چینلز کے اوپر اس طرح کے ڈرامے بتایا گیا کہ پیش کیے جا رہے ہیں, جس میں بعض محرم رشتے ان کے درمیان معاذ اللہ بس اس سے آگے میں کہہ نہیں سکوں گا آپ کے سامنے, وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں, دکھائی جا رہی ہیں ڈراماٹائز کر کے. یہ ہمارے ایمان پر حملہ ہے. بھلا کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اور اس حیا کی حفاظت کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, نکاح کرو, یہ نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے, یہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. یہ نکاح کا پاکیزہ بندہ شرمگاہ کی حفاظت کرے گا, اور اگر اس نکاح کے راستے کو مشکل بنایا جائے یا اس کے برعکس رویے اختیار کیے جائیں, جو کہ زنا کے ہی معاملات اور دھندے ہوا کرتے ہیں, تو پھر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے. یہ اس واقعے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہماری حیا کی حفاظت فرمائے, نکاح کا پاکیزہ راستہ ہی اختیار کیے رکھنے اور اس پر اکتفا کرنے کی توفیق دے. اور ہاں, اللہ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ نکاح کے عمل کو ہم آسان کریں اور جو زنا کے راستے ان کو بند کرنے کی کوشش کریں, ورنہ نسلوں کی بربادی ان ممالک میں ہے. یہ قوم ترقی یافتہ تھی, اس قوم کے پاس تجارت بھی تھی, اس قوم کے پاس وسائل بھی تھے. آج ہم بھی دنیا کے بعض ممالک کی ظاہری مادی ترقی کو دیکھ کر کبھی کبھی متاثر ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ اس قوم لوط کے پاس بھی تھا, لیکن یہ بگاڑ کی جب انتہا آئی تو یہ شدید عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مبتلا کیا. یہ رہنمائی ہے جو ان واقعات سے ہمیں لینی چاہیے. اگلا مختصر بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے, اور اس کے ذیل میں فرعون کا مختصر بیان اس مقام پر. فرمایا کہ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, اور موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی یقیناً ایک نشانی ہے کہ جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا روشن دلیل کے ساتھ. روشن دلیل میں موسیٰ علیہ السلام کی معجزات بھی ہیں, جیسے کہ عصا کا معجزہ بہت معروف ہے, اور اسی طرح وہ ید بیدا چمکتا ہوا ہاتھ بہت معروف ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے. ایک اور اہم نقطہ ہے، اللہ نے ایک روب بھی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس پر بھی اہل علم نے تفصیلی کلام کیا، یہاں اس کا موقع نہیں. تو معجزات میں معروف معجزات بھی، یا روشن دلیل میں معروف معجزات بھی شامل، اور ایک روب اور دبدبہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، اور فرعون کی ہمت نہ ہو سکی کہ کوئی بالکل کھل کر ان کے مقابلے میں کوئی اقدام کر سکے، اور جب اس نے ارادہ کیا بھی فرعون نے تو کیا ہو، وہ آگے ذکر آ رہا ہے. فرمایا کہ فتولا برکنہ، تو اس نے یعنی فرعون نے اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ سرتابی کا معاملہ اختیار کیا. یہ برکنہ کے ذیل میں دو باتیں بیان کی گئی، ایک مفہوم ہے کہ اس نے پہلو تہی کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور رکن کا لفظ طاقت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس نے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو یا ان کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے. لیکن قرآن حکیم آگے ذکر کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوا. تو اس نے اپنی طاقت کو استعمال کرنا چاہا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اور ان کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے. وقال ساحر او مجنون، اور اس نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ الفاظ آپ کو پیغمبروں کے واقعات میں مستقل ملیں گے، چاہے وہ دیگر پیغمبروں کا معاملہ ہو یا خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، قرآن نے نقل کیے، معاذ اللہ یہ قومیں پیغمبروں کو کہتی تم تو جادوگر ہو. اس کا ایک پہلو کیا ہے، پیغمبروں کی دعوت اس قدر حق پر مبنی ہوتی ہے کہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں، اور جب وقت کے باطل حکمران اور جن لوگوں کے مفادات باطل نظام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص دعوت بھی قبول کر چکا اور اس پر ہم ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں، اور یہ کچھ اس دعوت کو جو قبول کر چکا چھوڑنے کو تیار نہیں، تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہو گیا اس کے اوپر. آپ غور فرمائیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب سینے پر بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے اور تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چلو شریک کرو اللہ کے ساتھ، اور بلال کی زبان پر رضی اللہ عنہ جاری کیا احد احد، ایک اکیلا اللہ سبحانہ وتعالی، جان دینے کو تیار مگر وہ کلبہ حق چھوڑنے کو تیار نہیں. تو ایک دنیا پرست یا مفاد پرست یا جس کے مفادات باطل نظام کے ساتھ ہوں، وہ کہتے ہیں تو جادو ہو گیا، اور کبھی معاذ اللہ کہتے ہیں مجنوں. کیوں؟ یہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کی طرف سے دعوت توحید پیش کرتے اور وقت کا جو باطل نظام اور اس کے رکھوالے ہوتے ہیں ان کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں، جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حق پر تو ہم ہیں، مگر اس کے برعکس جب کوئی دعوت توحید اور دعوت حق پیش کرے تو یہ باطل پرست کہتے ہیں تو مجنوں اور دیوانہ ہو گیا. جی آج کے اس دور میں معاف کیجئے گا، مسلمان معاشروں میں حق کی بات کی جائے، اللہ کی طرف دعوت دی جائے، دین سے جڑنے کی بات کی جائے، منکرات سے بچنے کی بات کی جائے، پردے کے اہتمام کی بات کی جائے، سود کو چھوڑنے کی بات کی جائے، اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہونے کی بات کی جائے، نصاب تعلیم میں دین کو شامل کرنے کی بات کی جائے، تو آپ نے کامنٹ سنے، ارے پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے، فینیٹکس ہیں یہ لوگ، تو بڑے دیوانے قسم کے لوگ ہیں، یہ ہمیں پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے. یہ کامنٹس آج بھی آپ کو ملیں گے. کیوں؟ نفس پرستی کا شکار ہو جانے والے، مفاد پرستی میں مبتلا ہو جانے والے اور باطل نظام سے مفادات پانے والوں کو دعوت حق، دعوت عدل، دعوت توحید بھاری لگتی ہے، اور وہ کبھی کامنٹس پاس کرتے ہیں، کبھی سزا کے طور پر بھی جادوگر کہہ دیا کرتے ہیں، مجنون کہہ دیا کرتے ہیں. ایک اور نقطہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے، انبیاء اور رسول علیہم السلام ان سے بڑھ کر پاکیزہ ہستیاں کوئی نہیں، لیکن لوگوں نے ان پر انگلیاں اٹھا ڈالی جب انہوں نے دعوت توحید پیش کی. 40 سال تک رسول اللہ علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کہا، صادق ہیں، کیا کہا، امین ہیں، ایسے ہی ہے. اور 40 برس کے بعد جب دعوت توحید پیش کی تو کیا کہا، یہی الفاظ کہے، ساحر، مجنون، معاذ اللہ، کیا کچھ. تو جب دعوت توحید پیش ہوگی، دعوت حق پیش ہوگی، تو لا محالہ اس کا ریٹیلیشن آئے گا، اس کا رد عمل آئے گا. اور اللہ نے پیغمبروں کے واقعات میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے بھی بیان کی ہے، اگر تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے تو دل چھوٹا نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، اور اپنے اللہ کے ان رسولوں کو دیکھ لینا جن کی زندگی میں کہیں انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں، ارے لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا تو تمہارے ساتھ ہو گیا تو کون سی بڑی بات. اور مثبت پہلو کیا ہے اس کا؟ اگر کبھی دین کی بات میں اور آپ پیش کریں لوگوں کے سامنے آگے سے کچھ سننے کو مل جائے تو اطمینان رکھیں اور سعادت سمجھیں کہ ہاں میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، میں اللہ کے دین کی دعوت کے عمل میں شریک ہوا تو آج مجھے کچھ سننے کو مل گیا، تو سعادت سمجھیں کہ رسول اللہ سے ذرے ہی کی نسبت ہو جائے گی کہ آج جو مجھے سننے کو مل رہا ہے وہ اس لیے کہ میں نے دعوت حق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، میں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کی، میں نے باطل کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی، اس پر اگر کچھ سننے کو مل جائے تو سعادت سمجھنا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، پس ہم نے اسے، اللہ فرما رہا ہے یعنی فرعون کو، اور اس کے لشکر کو پکڑا، پھر ہم نے انہیں پھینک دیا دریا میں اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا، اور اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 90-91-92 میں تفصیل ہے، وہ کہ جس نے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا، سورہ نازعات میں آتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، رب اعلی ہونے کے جس نے دعوے کیے اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کیا. سورہ یونس میں آیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، آج تیرے بدن کو تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیا جائے. تو یہ ہے وہ داستان عبرت یا سبق آموزی جو ان پیغمبروں کے واقعات میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس میں جو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کرنے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تین باتیں آخر میں حالات حاضرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے مختصرا رکھنی ہے. ایک بات تو ذرا وہ پاکستان سے آگے کی بات ہو جائے گی کہ بہرحال طالبان افغانستان کے ایک وفد کو ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے ویلکم کہا پاکستان میں. اچھی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں سے جڑے رہنے اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. چہ جائے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دینے والے بنے، اللہ تعالی توفیق مزید عطا فرمائے. یہ وہ طالبان افغانستان کے 20 سال بھی نہ لگے اور جن کے بارے میں دنیا کہتی رہی کہ یہ تو ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جائیں گے، کبھی دوحہ میں مذاکرات میں ان کو بلانا پڑ گیا، اور معاہدہ ہے وہ افغانستان کی حکومت سے نہیں، امریکہ کا معاہدہ ہوا اسلامی امارت افغانستان، وہ جو طالبان ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی. آج دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، جن کو دنیا نے کہا 50 سے زیادہ ممالک اپنی تمام ٹیکنالوجی، تمام وسائل، جس کا آپ اور میں تصور بھی شاید نہ کر سکیں، سارا جھونک دیا، اب وہ مذاکرات کی بھیک مانگتے رہے. باقی امریکہ کا تو کردار ہمارے سامنے، وہ کبھی مسلمانوں کا تو نہ ہوا، نہ ہوگا کبھی آئندہ. تو ہم مسلمانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو چوکنا رہنا چاہیے، اور جو ماضی میں ہم نے غلطی کی اور ہم نے غیروں کا ساتھ دے کے 57,000 پروازیں اڑانے کی اجازت دیں، یہ جرم ہے ہمارا اجتماعی سطح پر. اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اب ہم کوئی امریکہ کی چال بازیوں میں نہ آئیں بلکہ طالبان افغانستان کے ساتھ ہمارا معاملہ بہتر ہونا چاہیے. اور رہا وہ معاملہ کہ جو معاہدہ ہوا تو امریکہ تو کوششیں کرے گا، لیکن ہم اللہ سے دعا کرے کہ اس کی کوششیں ناکام ہوں، اور جو افغانستان کی کٹ پتلی حکومت ہے اس معاہدے کے مطابق چاہیے کہ طالبان کے جو قید میں طالبان کے جو افراد ان کی قید میں ان کو آزاد کرنے کی بات کرے تاکہ امن کا معاملہ پائے تکمیل کو پہنچ سکے. اور آخری بات یہ ہے کہ ان کی ساری جنگ تھی اللہ کے خاطر، انہوں نے عمارت جو قائم کی تھی وہ اپنے مفادات کے لیے نہیں، وہ اسلام کے نفاذ کے لیے قائم کی تھی. تو اصل معنی میں افغانستان کا مسئلہ حل تب ہوگا جب وہاں پر واقعتاً اسلامی نظام نافذ ہو. البتہ جب میں نے یس کیا تو مجھے خیال آیا کہ ہم نے تو 1947 سے پاکستان اسی کام کے لیے حاصل کر رکھا ہے، تو ان سے پہلے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہاں ہم اسلام کے نظام کو قائم اور نافذ کر سکیں. دوسری بات، کئی ساتھیوں نے کہا بھائی ذکر بھی کر دیجیے گا، ذکر بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے. کراچی میں جو بھی اس وقت صورتحال ہے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ایک طرف یہ آفت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے، ہمارا اللہ کی طرف رجوع بڑھنا چاہیے، نہ کہ بس واٹس ایپ پہ شیئرنگ ہو رہی ہے، کامنٹس پاس ہو رہے ہیں، لوز ٹاک کی جا رہی ہے، اس کو برا کہہ دیا، اس کو برا کہہ دیا. تجزیہ اپنی جگہ پر، حقیقت پر مبنی، لیکن بہرحال ایک بڑی آفت کا معاملہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور بہرحال کئی علاقوں میں کراچی کے علاوہ بھی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب کی سائڈ پر بھی سیلابی صورتحال کا معاملہ، اور یہ جس قدر تباہی کا معاملہ مچا، بہرحال کتنے گھرانوں کے لوگ پریشان ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارا ایک قومی نہیں دینی فریضہ ہے، مسلمان بھائی پریشانی میں اور تکلیف میں جو ہمارے بس میں ہے ہم کوشش کریں. کل میں لاہور میں تھا اور وہاں سے واپسی رات تاخیر سے ہوئی ہے، وہاں ایک ساتھی بتا رہے تھے کسی علاقے میں ان کی گاڑی پھنس گئی، سامنے 70 لوگ کھڑے ہوئے دائیں بائیں، ایک نے ہاتھ نہیں لگایا. پھر پھر ایک کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا, اس نے اور لوگوں کو بلایا, پھر معاملہ ہوا. تو بہرحال یہ تو نہ ہو بھائی, کسی کی گاڑی اگر پھنس گئی دھکا تو لگا سکتے ہیں, کیا کریں؟ اگر میری پھنس جائے گی تو میں کیا توقع کروں گا آپ سے؟ تو یہ تو گاڑی پھنسنے کا مختصر معاملہ ہے. کتنے گھروں میں پانی آ چکا, کتنے لوگ بےچارے بے گھر ہو چکے, کتنے لوگوں کو چھتوں پر جو ہے وہ اس وقت پناہ لینی پڑ رہی ہے. تو بارہ جو ہمارے بس میں ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تک ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو دعا بھی کر سکتے ہیں, دعا تو سب کریں بھائی, لیکن جو ہمارے بس میں کسی کی مدد کرنا, اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. باقی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ بہرحال ضلعی انتظامیہ ہو, صوبائی انتظامیہ ہو, اور اب وفاقی حکومت کی بھی میں بات کروں, اگر ظاہر کے اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے نا. کتنی دفعہ ہم ڈسے جائیں گے, ہمارے یہاں تجاوزات کا عالم کیا ہے, ہم نے نالوں کے اوپر جو ہے وہ شاپنگ مالز بنوا دیے, اور کیا کہلاتے ہیں موبائل مالز بنوا دیے, ہم نے شادی ہالز بنوا دیے, ہم نے پلازا کھڑے کر دیے, صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو جو اس کے اندر ذمہ دار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جواب دے بھائی. بارہ یہ ساری سطحوں پر جو حکومت ہے ان کو بڑے ایکشنز لینے پڑیں گے, چاہے ان کی سیاسی مفادات پر ضرب پڑے. یہ اتنا بڑا شہر, بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے, اس کو آسانی عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے. تو یہ حکمرانوں نے جو بدعنوانیاں کی ہیں اس کے بھی نتائج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے ہدایت عطا فرمائے اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے بڑے اقدامات بہرحال کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ 2.5 کروڑ کی آبادی انسان ہے, ایک انسان کی جان محترم ہے اللہ کے نزدیک, اور اس پر جن لوگوں کو ذمہ دار بنایا گیا وہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جواب دے ہیں. کلکم راع و کلکم مسئول رعیتہ, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی ہے, نگہبان, اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں, شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں, آقا ہے تو اس کے غلام کے بارے میں, بیوی ہے تو شوہر کے گھر بستر مال کے بارے میں, اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے. باقی ضمنی بات ہے تلخ بات, ایک طرف وہ صفائیاں نہیں کرواتے نالوں کی, وہ ذمہ دار ہیں, اور ایک طرف ہم میں سے کوئی کچرا اٹھا کے غلط جگہوں پر پھینکتا ہے اور گٹر کے اندر ڈالتا ہے, اور اس کے اوور فلو کے نتیجے میں پورے پورے محلے کے اندر پانی کھڑا ہوتا ہے, تو وہ ذمہ دار کون ہے بھائی؟ میں بھی ذمہ دار ہوں پھر اس کے اندر. ہر ایک کو اپنا حصہ کریکشن کے اعتبار سے, اصلاح کے اعتبار سے ڈالنے کی ضرورت ہے, ہمارا اجتماعی مجموعی معاملہ ہے. آخری بات جو ہے, ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ یعنی پہلی محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ معروف ہے, اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ معروف ہے. ایک اصولی بات سمجھ لیں, شہادت ایک فریضہ ہے جو امام الانبیاء نے ادا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب انسانیت کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا اپنے قول سے بھی, اپنے ذاتی کردار سے بھی, اور اجتماعی سطح پر جد و جہد برپا کر کے کہ یہ اللہ کا دین ہے, دنیا والو دیکھو یہ قابل عمل دین ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 برس جد و جہد فرمائی, اور آپ کی مبارک جد و جہد کے دوران میں کم و بیش 259 صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. یہ ہے شہادت کا اعلیٰ ترین درجہ, ورنہ شہادت تو ہر مسلمان کو دینی ہے دین حق کی, مگر جو اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دے وہ بتمام و کمال شہید قرار پائے گا. ایک بات, کچھ شہادتیں رسول اللہ علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہیں دین کے غالب کرنے کے اعتبار سے, اور حضور علیہ السلام کے بعد 4 جو خلفائے راشدین ہیں 4 میں سے 3 شہید ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کی تاریخ ہے, 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی کی تاریخ ہے رضی اللہ عنہ, 21 رمضان سیدنا علی کی تاریخ ہے. جب دین غالب ہو گیا اس کے غلبے کو برقرار رکھنے اور اسلامی ریاست کی مزید استحکام اور اس کی توسیع کے لیے محنتیں ہوئیں, اس دوران سینکڑوں جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہوئیں, اور 4 میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے. یہ تسلسل ہے. سیدنا حسین کہاں کھڑے, عظیمت کا پہاڑ ہیں. جب انہوں نے محسوس کیا کہ جو خلافت کا نظام امام الانبیاء دے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جن اصولوں پر خلفائے راشدین وہ نظام لے کر چلے, اب اس میں کوئی دراڑ آنا شروع ہو رہی, وہ ملوکیت کی طرح معاملہ جانا شروع ہو رہا ہے, وہی کھڑے ہو گئے اور اپنے اور اپنے گھرانوں کی جان اللہ کی راہ میں پیش کر لی. یہ عظیمت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے جو ملک حاصل کیا اللہ کے نام پر, اس کے دین کے نام پر, جہاں اس کا عطا کردہ دین غالب ہوتا نافذ ہوتا, اس کا سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے, آج تو وہ نظام کہاں ہے؟ ہم نے تو مغرب سے درآمد شدہ سو کال جمہوریت وہاں کے عزم وہاں کے نظاموں کو لے کر یہاں پر مکس اپ کر کے نافذ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آج شہادت حسین کے تعلق سے اگر کوئی سبق ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے, وہاں سے دراڑ پڑنا شروع ہوئی ہے, ابھی شروع ہوئی ہے تو کھڑے ہو گئے جان کا نذرانہ اپنے گھرانوں کا, اپنے گھرانے کا اور اپنا پیش کر دیا. ہمارے سامنے تو معاملہ یہ ہے, اے خاص آئے خاصا نرسل وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آج غریب الغربا ہے. اگر کسی کو سبق لینا ہے تو یہ راستہ عظیمت کا راستہ لے, وہ کھڑا ہو باطل کے مقابلے میں اور اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے. اتنی عظیم ہستیوں کی جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہو گئیں تو ہماری جان وہ قیمتی ہو جائے گی اگر راہ خدا میں وہ کام آ جائے. اللہ قول سے بھی کردار سے بھی اور اجتماعی جد و جہد کر کے مجھے اور آپ کو شہادت حق کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.